أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ناظرين السلام عليكم سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن حضرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شریعت سہلہ کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، یعنی مجھے آسان شریعت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. لیکن آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ شریعت اسلامی پر مکمل عمل کرنا انتہائی مشکل کام ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے سہل پسند ہو گئے ہیں کہ دین کی دی ہوئی سہولتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامی ایک آسان شریعت ہے، اور اس شریعت کی دی ہوئی سہولتوں کے بارے میں کچھ مثالیں بھی عرض کرتا چلوں کہ مثلا اسلام میں جھوٹ بولنا گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ کئی مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. غیبت کرنا یہ بھی گناہان کبیرہ میں ہے، لیکن کئی مواقع ایسے ہیں جہاں پر غیبت جائز ہے. اس کے علاوہ سود لینا اور دینا یہ حرام ہے، لیکن کچھ مواقع اور کچھ جگہ ایسی علماء بتاتے ہیں جہاں پر سود کا عنوان بدل جاتا ہے اور وہاں پر سود لیا اور دیا جا سکتا ہے. آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام کی جو شریعت ہے وہ آسان ہے، لیکن ہم شاید فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ دینی معلومات کو آپ تک پہنچائیں، اسی لیے ہم یہاں پر علماء اکرام کو مدعو کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج بھی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، پھر ہم اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں. اور ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے موبائل نمبر پر ہم سے سوال پوچھیں گے. ہمارا موبائل نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131 0334319131، اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855 0321380855. اس کے علاوہ آپ ہمارا ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qohitra.org. اب ہم اپنے کالرز کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوالات پوچھے گئے ہیں.
ہیلو، السلام علیکم. میں کمیل بات کر رہا ہوں نمائش سے. اور سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ خمس نہیں دیتا تو اس کے لیے اس مال سے جو اپنے بیٹے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ حلال ہوگا یا حرام؟ کیا حکم ہے اس بارے میں؟
مولانا صاحب، آج کا یہ پہلا سوال جو ہے خمس کے بارے میں کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گزارش میں پہلے بھی اسی پروگرام میں کر چکا ہوں کہ خمس ایک مالی واجبات کی عبادت ہے، اور یہ عبادت اس انداز کی ہے کہ آپ کے مال میں امام کا مال ملا ہوا ہے، اگرچہ آپ کے پاس 100 روپے کی رقم ہو، اس کے باوجود آپ کو خمس نکالنا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچت ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر 100 روپے کی بچت ہو، 50 روپے کی بچت ہو، 10 روپے کی بچت ہو، اس میں بھی خمس نکالنا ہوتا ہے، اور خمس 20% ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ 100 روپے میں سے 20 روپے نکالیں گے تو ایک کام تو یہ ہوا کہ آپ نے حق کے امام ادا کر دیا، اور دوسرا یہ کہ پھر آپ اپنے 80 روپے استعمال کرنے کے قابل بن گئے. اگر آپ نے حق کے امام نہیں نکالا تو آپ اپنا پیسہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور اپنے پیسے سے میری مراد آپ کے 100 روپے نہیں ہیں، اپنے پیسے سے میری مراد آپ کے 80 روپے ہیں. تو آپ اپنے 80 روپے بھی اس وقت استعمال کر سکیں گے جب امام کے آپ 20 روپے ادا کر دیں. تو 20% یہ خمس نکالنا واجب ہے. اب اصل واجب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ کمایا اور جو پیسوں کے مالک بنے ہیں، مگر مسئلہ تو ان لوگوں کا بن جاتا ہے اس میں کہ بچے باپ کے دیے ہوئے پیسے استعمال کر رہے ہیں، بیوی شوہر کے دیے ہوئے پیسے استعمال کر رہی ہے، یا بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹے کے دیے ہوئے پیسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب اگر کمانے والا خود ہی خمس نہیں نکال رہا تو مسئلہ کڑا ہوتا ہے، اگر وہ خمس نکال دے تو بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوسرے عزیز و اقارب کے لیے یہ پیسہ استعمال کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ بالکل حلال و پاک مال سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر خود کمانے والا خمس نہیں نکال رہا ہے تو اب ایک بات ہوتا ہے کہ کمانے والے کے اعتبار سے اس نے یہ حرام کام کیا، غلط کام کیا، اور حرام کام اس انداز سے کیا کہ اب امام کا قرضہ اس پر ساری زندگی رہے گا۔ فرض کیجئے کہ ہر مہینے میں اس کے پاس 100 روپے بچ جاتے ہیں، یا سال کے آخر میں اس کے پاس 1000 روپے بچ جاتے ہیں، تو سال کے آخر میں اسے 200 روپے خمس نکالنا چاہیے۔ اس نے ایک سال میں نکالا، دو سال میں نکالا، 10 سال میں نکالا، 20 سال میں نکالا، تو جتنے سال اس نے خمس نہیں نکالا ہے اتنے سال امام کا قرضہ اس پر چلتا رہا، اور اگر یہ بڑھاپے کی منزل پر آ گیا ہے اور ساری زندگی خمس ادا نہیں کیا ہے تو ساری زندگی کا امام کا قرضہ اس کے سر پر آ گیا۔ لہذا اگر 40 سال کے بعد بھی یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ خمس نکالنا ہے تو جتنا امام کا قرضہ ہوگا سب کا سب ادا کرنا پڑے گا۔ تو نکالنے والے کے اعتبار سے تو یہ بات کیا ہے کہ اگر اس پر خمس آ گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خمس نکالے اور اپنی تاریخ پر نکالے۔ یہ بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ اگر خمس کی جو تاریخ مقرر ہو چکی ہے اس سے اگر ایک دن بھی وہ ڈیلے کرنا چاہتا ہے، فرض کیجئے کہ خمس کی تاریخ اس نے طے کر لی ہے 30 جون، اگر 30 جون کی تاریخ طے کر لی ہے اور اگر 1 جولائی کو وہ خمس نکالنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم شرع یعنی مشتہر کے اس کے وکیل سے پرمیشن لے دے کہ میں آج 30 دن کو خمس نہیں نکال سکتا، مجھے پرمیشن دے دیجیے ایک دن باہر خمس نکالنے کی۔ اس لیے کہ جیسا کہ ابھی گزارش ہوئی آپ کے سامنے کہ حق ایمان ہے، تو اگر کسی کا پیسہ بھی ہمارے مال کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی اجازت کے بغیر ایک دن بھی وہ پیسہ ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ ایک دن تو بہت دور کی بات ہے، ایک گھنٹہ بھی اس کی اجازت کے بغیر یہ پیسہ ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ لہذا اگر خمس واجب ہو گیا تو اتنا حصہ امام کا بن گیا، اور جس دن بن گیا ہے اسی دن وہ پیسہ آپ کو ادا کر دینا ہے، اور اگر آپ ایک دن فقط ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ مستحق کی اجازت لیں۔ مستحق کی اجازت کے بغیر اگر آپ ڈیلے کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس لیے کہ کسی کا پیسہ ایک دن بلا وجہ روک کے رکھنا یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ اس لیے اگر ایک دن بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہوں تو مستحق یا اس کے وکیل سے پرمیشن لینا پڑتی ہے۔ چنانچہ جو افراد خمس نہیں نکال رہے ہیں ان پر امام کا قرضہ آتا جائے گا، اور جو خمس نکال رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تاریخی پر خمس نکالیں، قطعاً اس میں تاخیر نہ کریں۔ اب آ جائے گا وہ دوسرا پہلو مسئلے کا کہ فرض کیجئے کہ ان کا سرپرست، ان کا کمانے والا وہ خمس نہیں نکال رہا، تو اب بیوی کیا کرے، بچے کیا کریں، بوڑھے ماں باپ کیا کریں؟ بوڑھے ماں باپ کا سہارا یہی بیٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے لہٰذا بہت بڑے ثواب کا کام کر رہا ہے، مگر یہ امام کا ہاتھ روک کے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب ماں باپ کیا کریں گے، بیوی بچے کیا کریں گے؟ چھوٹا بچہ ہے مثلا وہ کام کو نہیں جا سکتا، بیوی ہے مثلا وہ کام نہیں کر سکتی، اور بیوی کا نان نفقہ ویسے بھی شوہر پر واجب ہے، تو یہ اب اس پرابلم کو کیسے سالو کریں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، میں اس وقت آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آیت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کمانے والا خمس نہیں دیتا ہے، اگر چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کی اچھی خدمت کر رہا ہے، وہ پیسہ بیوی پر، بچوں پر، اپنے والدین پر، دیگر عزیز و اقارب پر بالکل صحیح خرچ کر رہا ہے، اور جتنا نان نفقہ واجب ہے اس نان نفقے سے زیادہ ہی دے رہا ہے، مگر اگر یہ جو بیوی بچوں کو پیسہ مل رہا ہے، ماں باپ کو پیسہ مل رہا ہے، اس میں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگرچہ ان کو پورا پورا علم ہے، معلوم ہے ان کو کہ ہمارے باپ نے خمس نہیں نکالا، مگر بیوی کہے کہ میرے شوہر نے خمس نہیں نکالا، اس کے باوجود بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے باوجود بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ ساری ذمہ داری اس پر ہوگی جو کمانے والا ہے, اور کمانے کے بعد بھی بچت ہونے کے باوجود اس نے خمس نہیں نکالا, لہذا ذمہ داری یہ بنتا جائے گا. اور جب تک خمس نہیں نکالے گا یہ قرضہ امام کا اس پر چلتا چلا جائے گا, دو سال, دس سال, بیس سال, پچیس سال, جتنے سال اس نے خمس نہیں نکالا اتنے سارے سالوں کا قرضہ اس پر چلتا جائے گا. اور قرضہ اس طرح سے چلتا جائے گا کہ اگر فرض کیجیے کہ اس کا انتقال ہو جائے تو مرنے سے پہلے جس طرح سے قرض دینے والوں کا قرضہ ادا کرنا پڑتا ہے, اسی طرح سے میراث تقسیم کرنے سے پہلے پہلے اس میراث میں سے امام کا حق بھی نکال کر علیحدہ کرنا پڑتا ہے. یعنی ایسا امام کا قرضہ آ گیا اس پر کہ اب میراث تقسیم کرنے سے پہلے خمس نکالیں گے, اس کے بعد میراث تقسیم کی جائے گی. البتہ یہاں پہ میں گزارش کر دوں, یہ آخری جملہ میرا جو ہے یہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خمس کا عقیدہ ہی نہ رکھتا ہو یا اس نے کبھی زندگی میں خمس نکالا ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں میراث تقسیم کرنے سے پہلے خمس الگ کرنا ضروری نہیں ہے. خمس کی رقم علیحدہ کیے بغیر میراث تقسیم کی جا سکتی ہے. پھر قیامت میں امام جانے اور یہ جانے, امام اس سے سوال کریں گے کہ تم نے جو میرا حق تھا وہ کیوں ادا نہیں کرا, یہ امام کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہو جائے گا. البتہ میراث تقسیم کرنے والوں کی ذمہ داری یہاں پر ختم ہو جائے گی, ان کو میراث تقسیم کرنے سے پہلے خمس نکالنا واجب نہیں ہوگا.
جی مولانا صاحب, اس سوال میں جو ہے یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, تو اب وہ بچوں کی کیا ذمہ داری, کیا یہ سوال ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں؟
ہاں یہی میں نے گزارش کی ابھی کہ بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ساری ذمہ داری باپ پر یا شوہر پر ہے. چونکہ وہ خمس نہیں نکالا اس کا پیسہ ہے اور اس کی ذمہ داری تھی خمس نکالنا, اگر اس نے نہیں نکالا تو وہ ذمہ دار ہے.
جی عمیر صاحب, آپ کے سوال کے بارے میں مولانا صاحب نے بتا دیا کہ جس شخص کے اوپر خمس واجب ہو چکا ہے اسی کی ساری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شریر اس ذمہ داری سے جو ہے بری ذمہ ہو جائے, آپ کی کوئی شریر ذمہ داری نہیں ہوگی. اب ہم اپنے دوسرے کالر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال پوچھا گیا ہے.
ہیلو, السلام علیکم. جی میرا نام محسن ہے اور میں بکر گنج سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ کیا حج میں کون صرف احرام کے لباس کا واجب ہے یا حج میں استعمال ہونے جو والے جو دوسرے لباس ہیں اور دوسرے وسائل ہیں ان پر بھی واجب ہیں؟ شکریہ.
مولانا صاحب, یہ محسن صاحب کا سوال ہے, یہ بھی خمس کے بارے میں سوال ہے, تو آپ اس کے بارے میں ذرا ان کو بتا دیں.
حج پر خمس کا مسئلہ بھی عام خمس کے مسئلے کی طرح ہے. یعنی فرض کیجئے کہ حکومت حج پر بھیجنے کے لیے 1,20,000-25,000 وصول کر رہی ہے, تو اگر ان 1,25,000 پر خمس واجب ہو چکا ہے تو اس پوری رقم پر خمس نکالنا پڑے گا. اور اسی طرح سے جو حج کرنے کے لیے آپ ساتھ سامان لے کر جا رہے ہیں, اگر ان پر خمس واجب ہو چکا تھا, کپڑے ہیں, بیگ ہے, جوتے ہیں, وہاں جتنے اخراجات آپ کریں گے, وہاں سے جو سامان خرید کر لائیں گے, ان سارے پیسوں پر اگر خمس نہیں نکلا ہوا تو ان پر بھی خمس واجب ہے. لہذا حج کے حوالے سے خمس کا کوئی اسپیشل الگ مسئلہ نہیں ہے. حج کے حوالے سے بھی خمس کا وہی مسئلہ ہے جو عام طریقے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جن جن پیسوں پر خمس واجب ہو جائے ان تمام پیسوں پر خمس نکالنا ضروری ہوتا ہے. لہذا حج کی رقم جمع کروا رہے ہیں, اگر اس پر خمس نہیں دیا تو اس پر بھی دینا ہے. سامان لے کر جا رہے ہیں, اس پر خمس واجب ہو گیا اور نہیں دیا تو اس پر بھی دینا ہے. اور وہاں سے سامان جو خرید کر لے کر آنے والے ہیں, ان پیسوں پر خمس نہیں دیا تو ان پر بھی خمس دینا ہے. لہذا عمومی مسئلہ بن گیا. ہاں, اب سوال کا ایک دوسرا پورشن ہوگا. چونکہ نماز کے بارے میں عام طور پر یہ مسئلہ مجتہدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ غصب ہی نہیں ہونا چاہیے. اور غصب ہی نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کا حق غصب نہ کیا ہو, ساتھ اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ امام کا حق غصب نہ کیا ہو. لہذا جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ میں اگر خمس واجب تھا تو خمس نکال دیا گیا ہو, لہذا اگر خمس نکالے بغیر اس جگہ کو استعمال کر رہے ہیں تو اس جگہ کو کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, سونے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے، افطار کرنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، ان تمام مقامات کے لیے بھی، ان تمام چیزوں کے لیے بھی یہ والی جگہ استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سبھی جگہ استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے، سبھی جگہ استعمال کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اگر اسی غصبی جگہ میں کھڑے ہوگا، اور حق بھی کس کا غصب ہے؟ عام آدمی کا حق غصب نہیں، امام کا حق غصب ہے. تو اگر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں غصبی جگہ پر جس میں امام کا حق غصب کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر نماز پڑھنا بھی حرام ہے، نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنا حرام ہے، یہ سارے مشاہدین فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فقط ایک یا دو مشاہد کا مسئلہ ہو، سارے مشاہدین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایسی جگہ پر نماز پڑھنا ہی حرام ہے، روزہ رکھنا ہی حرام ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہی حرام ہے. بلکہ بعض دوسرے مشاہدین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو نمازیں ایسے گھر میں پڑھی گئی ہیں، یہ ساری نمازیں بھی باطل ہیں. یعنی اگر فرض کیجیے کہ ایسا گھر ہے کہ جس پر خمس واجب ہو گیا تھا اور خمس نہیں نکالا گیا، اور وہاں دس سال رہائش اختیار کی اور دس سال نمازیں بھی پڑھی، خدا کی مخالفت نہیں کی، نہیں، خدا کو نمازیں دی ہیں، اطاعت کی ہے پروردگار کی، روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، نمازیں سب پڑھی ہے، دعائیں مانگی ہیں، سب کچھ کیا ہے، مگر سب کا سب غلط ہے. اس لیے کہ سبھی جگہ میں یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ نمازیں بھی باطل ہیں، ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی، یعنی دس سال تک جو نمازیں پڑھی گئیں ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. لہذا ایسی صورت میں خمس کا مسئلہ بڑا سخت بن جاتا ہے. ہاں، اس میں صرف ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، آیت اللہ سیستانی کے یہاں ایسی جگہ میں نماز پڑھنا حرام تو ہے مگر نماز باطل نہیں ہے، ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری تھی. اب آ جائیے حج کے مسئلے میں. حج کے مسئلے میں کیا ہے؟ حج کا معاملہ ذرا سا مختلف ہے نماز کے معاملے میں. حج کے مسئلے میں یہ ہے کہ پورے حج کے رقم پر اگر خمس واجب ہو گیا تو پورے پر خمس تو دینا پڑے گا، یہ واجب ہے. سامان یہاں سے لے جا رہے ہیں اس پر اگر خمس نہیں دیا تو دینا پڑے گا، وہاں سے خرید کر لانے کے لیے جو پیسے لے گئے اس پر خمس نہیں دیا گیا تو واجب ہے، دینا پڑے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر خمس نکالے بغیر کوئی شخص حج پہ چلا گیا اور حج کر کے واپس آ گیا تو کیا اس کا حج بھی باطل ہے؟ جیسے نماز کے متعلق میں نے گزارش کی کہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی باطل ہے. فرض کیجئے کہ حج کرنے کے لیے کوئی شخص چلا گیا تو کیا اس کا حج بھی باطل ہو جائے گا؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دو چیزوں پر خمس نکال دیا ہو تو اس کا حج باطل ہونے سے بچ جائے گا، ورنہ اس کا حج بھی باطل ہو جائے گا. وہ دو چیزیں کون سی ہیں جس پر خمس نکالنا ضروری ہے؟ وہ ہے نمبر ایک احرام، جو احرام پہنا جاتا ہے اس کا خمس اس نے ادا کر دیا ہو تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا. نمبر دو، جو وہاں پر قربانی کی جائے گی منا کے میدان میں، جس رقم سے قربانی کی جاتی ہے اس رقم کا اگر اس کا خمس نکال دیا ہو تو ایسی صورت میں اس کا حج محفوظ ہو جائے گا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، احرام کی رقم، احرام جو جس رقم سے خریدا جا رہا ہے وہ رقم، اور جس رقم سے قربانی کی جائے گی وہ رقم، ان دو پیسوں پر اگر اس نے خمس نکال دیا تو کم از کم اس کا حج باطل ہونے سے بچ جائے گا، اس کا حج باطل نہیں ہوگا. حج باطل نہیں ہوگا مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی رقم پر جو اس نے خمس نہیں دیا وہ خمس معاف ہو گیا، نہیں، اس کا گنہگار تو وہ رہے گا. جو باقی رقم کا خمس اس کے ذمے ہے، اس کا یہ ذمہ دار ہے، اور اگر نہیں دے گا تو یہ گناہگار بھی ہوگا. اور کس طرح سے گناہگار ہوگا؟ کہ ابھی حج سے سارے گناہ بخشوا کیا ہے، سارے گناہ معاف کروا کیا ہے، پتہ چلا کہ ابھی گھر بھی نہیں پہنچا کہ گناہوں کا امبار پھر اس کے سر پہ آ گیا. لہذا جن پیسوں پر خمس نہیں نکالا گیا اس کی ذمہ داری تو بہرحال اس کے سر پر رہ جائے گی. البتہ حج کو بچانے کے لیے کم از کم ان دو چیزوں پر خمس دینا لازمی ہے، اگر ان دو چیزوں پر بھی خمس نہیں دیا گیا تو اس کا حج بھی باطل ہے، دوبارہ نئے سال اگلے سال دوبارہ حج اسے دوبارہ کرنا پڑ جائے گا.
جی، یہ حج پر بغیر خمس دیے ہوئے جانے والے شخص کے بارے میں مولانا صاحب نے بتا دیا. اب ہم اپنے اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں.
السلام علیکم، غلام محمد بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اسی جگہوں پر جہاں پرچا نہ کرنا کسی جو گناہ میں کرنے کا سبب نہ بنتا ہو، کیا عورتوں کے لیے سر ڈانپنا واجب ہے؟ جبکہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہے، جیسے یورپ میں جہاں پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کسی عورت کا سر کھلا رہنے سے سر کوئی اثر نہیں پڑتا.
مولانا صاحب، یہ پردے کے بارے میں سوال ہے کہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر اگر سر کھلا رکھا جاتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مائنڈ نہیں کیا جاتا ہے جیسے یورپ کا معاشرہ، تو ایسے معاشرے میں کیا سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج ہوگا؟
آپ نے یورپ کی مثال پیش کی ہے کہ اگر وہاں سر نہ ڈھانپا جائے تو کوئی اس کو مائنڈ نہیں کرے گا اور لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. یہ فقط یورپ کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. فرق فقط اتنا ہے کہ یورپ میں اگر پورا سر بھی نہ ڈھانپا جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا، پاکستان میں آدھا سر نہ ڈھانپا جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ عورتیں جو دوپٹہ پہنتی ہیں، جو چادر پہنتی ہیں، وہ آدھے سر سے پہنتی ہیں اور آدھا سر تو پورا کھلا ہوتا ہے تو کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا. مگر اگر لوگ مائنڈ نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ پردہ ثابت ہو گیا، اب حجاب کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں، حجاب تو واجب ہے، لہٰذا وہ تو کرنا پڑے گا. تو چاہے لوگ اس کی طرف دیکھیں یا نہ دیکھیں، لوگ متوجہ ہوں یا متوجہ نہ ہوں، لوگ مائنڈ کریں یا مائنڈ نہ کریں، ہر صورت میں جب عورت کسی نامحرم کے سامنے جائے گی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ مکمل شرعی حجاب کے ساتھ جائے، وہ اپنے حجاب کو نظر انداز نہیں کر سکتا. سوائے یہ کہ جس نامحرم مرد کے سامنے جا رہی ہے وہ ہے ہی نابینا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو مسئلہ الگ ہو جائے گا. البتہ اس میں بھی وہ شاید آپ کے ذہن میں مثال آئے کہ شہزادی کونین کے گھر میں رسول ایک نابینا صحابی کو لے کر آئے تھے اور شہزادی نے پردہ کرنا چاہا تو رسول نے کہا تھا کہ بیٹا یہ تو نابینا ہے، تو شہزادی کا جواب کیا تھا کہ بابا یہ نابینا ہے مگر میں تو نابینا نہیں، لہذا مجھے حجاب کرنا ہے. ایسا سخت حجاب آپ کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اہل بیت کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ سخت ترین مسئلے پر خود عمل کیا ہے اور آسان ترین مسئلے پر اپنے ماننے والوں کو عمل انجام دینے کا حکم دیا ہے. تو ہمیں تو بہت آسان مسئلے پر عمل کرنا ہے، انتہائی آسان مسئلے پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر اتنے آسان مسئلے پر بھی عمل نہ کریں تو ہم کیسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں جبکہ وہ سخت ترین مسئلے پر عمل کر رہے ہیں. لہذا اگر نامحرم مرد کے سامنے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں حجاب کو مکمل کرنا پڑے گا. مکمل حجاب کرنا پڑے گا کا مطلب کیا ہے کہ عورت جسم کے فقط دو اعضاء کھلے رکھ سکتی ہے نامحرم مرد کے سامنے. وہ دو اعضاء کون سے ہیں؟ چہرے کا حصہ کھلا رکھ سکتی ہے، چہرے کا حصہ بھی اتنا کھلا رکھ سکتی ہے کہ جہاں سر کے بال اگنے کے مقام ہے وہاں سے حجاب شروع ہو جائے گا، یہ چھپانا ضروری ہے. وہاں سے لے کے نیچے تھوڑی تک کا حصہ، یہ لمبائی میں پورا حصہ چھپانا پڑے گا اور چوڑائی میں اتنا حصہ چھپانا پڑے گا جتنا بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں آ جائے. جسے ہم مکمل طور پر آسانی سے سمجھانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت نماز پڑھنے سے پہلے جو وضو کرتی ہے تو وضو کرنے میں چہرے کا کتنا حصہ دھونا واجب ہوتا ہے، چہرے کا جتنا حصہ دھونا واجب ہے اتنا حصہ ہی نامحرم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں کھل سکتی. یعنی سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، کان نظر نہیں آنے چاہیے، گردن نظر نہیں آنی چاہیے، فقط چہرے کا اتنا حصہ کھلا رکھا جا سکتا ہے جو وضو میں دھویا جاتا ہے. اور اسی طرح سے دوسرا پورشن جو جسم کا کھلا رکھنے کی اجازت ہے وہ کلائیوں سے نیچے تک کے ہاتھ، دونوں ہاتھ کلائیوں سے نیچے تک کا حصہ یہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. پورے جسم میں فقط نامحرم کے سامنے یہ دو چیزیں کھولنے کی اجازت ہے، باقی پورا جسم ڈھانکنا پڑے گا، پورا جسم چھپانا پڑے گا، یہاں تک کہ پیر بھی چھپانا لازمی ہے. پیروں میں بھی موزے پہننا پڑیں گے یا کسی اور دوسرے طریقے سے پیروں کو چھپانا پڑے گا نامحرم سے. لہذا چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، پرواہ کرنے والا ہو یا نہ ہو، مائنڈ کرنے والا ہو یا نہ ہو، عورت کی ذمہ داری یہی ہے کہ جب وہ نامحرم کے سامنے جائے اپنے مکمل جسم کو چھپا کے جائے، سوائے ان دو چیزوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، چہرہ اور ہاتھ کو.
جی مولانا صاحب نے عورت کی ذمہ داری پردے کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے اس کے بارے میں بتایا. مولانا صاحب، آج ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی ہے رضا فاطمہ صاحبہ کی طرف سے موصول ہوئی ہے اور یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ بعض بیوٹی پارلر میں کام کے لیے لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ایک مسلمان لڑکی ایسی جگہوں پر کام کر سکتی ہے جہاں بے حجاب مسلمان اور غیر مسلمان لڑکیاں آرائش کرتی ہیں اور نامحرم مردوں پر اس کو ظاہر کرتی ہیں؟
بیوٹی پارلر میں کام کرنے کے حوالے سے جو بات پوچھی گئی ہے اس میں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عورتوں کا بیوٹی پارلر میں جا کر کام کرنا حرام نہیں ہے. اسلام میں بیوٹی پارلر کا کام حرام نہیں ہے. لہذا جو عورتیں وہاں جا کے کام کر رہی ہیں یا جو لڑکیاں وہاں جا کے بیوٹی پارلر کا کورس سیکھ رہی ہیں وہاں پر پریکٹس کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہیں. ان ساری چیزوں کی اسلام میں اجازت ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہو گئی کہ بیوٹی پارلر کا کورس یا بیوٹی پارلر چلانا بیوٹی پارلر کا بزنس کرنا یہ اسلام میں حرام نہیں. اچھا اب آ جائیے اگلا مرحلہ. بیوٹی پارلر میں آنے والی عورتیں لڑکیاں جب ان کا میک اپ کیا جائے گا اور میک اپ کیا جائے گا تو اب یہ امکان موجود ہے کہ میک اپ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب یہ عورتیں باہر نکلیں گی تو نامحرم مردوں کے سامنے جائیں گی. اچھا نامحرم مردوں کے سامنے جائیں گی اب ان کے دل کی حالت ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ خواتین ایسی ہوں جو فقط میک اپ کرانے کے بعد وہ باہر جانا چاہتی ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دوسرے ان کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں. دوسروں کی خاطر انہوں نے میک اپ نہیں کروایا, وہ تو خود ان کو اچھا لگنا تھا, خود بہتر بننا تھا, خود اپنے فزیک کو صحیح رکھنا تھا. جب انہوں نے پارلر میں جا کے اپنا میک اپ کر لیا اور باہر نکل گیا. اب ان کو کوئی غرض نہیں کہ دوسرے ان کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنی خاطر یہ کام کیا. شاید ایسی عورتوں کی تعداد کم ہوگی. ہمارے خیال ویسے تو عورتیں زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. اور اس سے ہٹ کر جو دوسری سوچ کرنے والی عورتیں ہیں وہ زیادہ ہوں گی. وہ کیا ہے کہ بھائی ہمارے پارلر میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم نے میک اپ کرایا ہے اور اس میک اپ کو ہم دکھائیں نہیں تو فائدہ کیا ہوا پھر میک اپ کرانے کا؟ لہٰذا میک اپ کرنے کے بعد تو انہیں میک اپ دکھاتی ہیں. اچھا میک اپ دکھاتی اس میں کوئی قید نہیں ہے, کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ میک اپ فقط عورتوں کے لیے. عورتوں کو بھی اپنی برتری ظاہر کرنی ہے کہ دیکھو کیسا میک اپ کیا میں نے, اور مردوں کے لیے بھی میک اپ کرا رہی ہوں تاکہ اٹریکشن پیدا ہو. تو اب جو میک اپ کرنے والی خواتین ہیں ان کو تو کچھ نہیں پتا کہ یہ جو عورت میرے پاس میک اپ کرانے کے لیے آئی ہے اس کے دل میں کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے. لہٰذا وہ میک اپ کر رہی ہیں. تو دو حوالوں سے یہ سوال پیدا ہوگا. ایک تو میک اپ کرنے والی عورت کی ذمہ داری کے حوالے سے, دوسرا میک اپ کروانے والی عورت کی ذمہ داری کے حوالے سے. تو میک اپ کرنے والی, چاہے وہ میک اپ کرنے والی ہو خود بزنس کر رہی ہے یا وہ سیکھ رہی ہے کورس کر رہی ہے اور میک اپ کر رہی ہے, جو بھی یہ کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے تو میک اپ کا کام کرنا حرام نہیں ہے. ان کو اجازت ہے وہ میک اپ کر سکتی ہیں. اگر میک اپ کر سکتی ہیں اس میں کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ دو تین پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو عورت میک اپ کروانے کے لیے آئی ہے اس کو وہ جانتی ہے کہ یہ بہت دیندار اور حجاب کرنے والی ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ دیندار اور حجاب کرنے والی ہو تو وہ بیوٹی پارلر کیوں چلی گئی ہے, وہ میک اپ کرانے کے لیے کیوں چلی گئی ہے. جی نہیں, اس کی بالکل اجازت ہے. دیندار عورتوں کو تو زیادہ اجازت ہے بے دین عورتوں کے مقابلے میں. اس لیے کہ دیندار عورتیں اگر میک اپ کروائیں گی بھی تو وہ اس کا خیال رکھیں گی کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے, کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اگر مکمل دین پر عمل کرنے والی عورت بھی کوئی میک اپ کروانے جا رہی ہے تو غلط نہیں کر رہی ہے, بالکل اسلام کے اعتبار سے صحیح ہے, جائز کام کر رہی ہے. تو ایک عورت کو تو مثلاً یہ پہچانتی ہے کہ یہ میک اپ کروانے کے بعد غلط کام نہیں کرے گی, گناہ میں نہیں پڑے گی, تو اس کا میک اپ کرنا بالکل ہی صحیح ہو گیا, تو جو خرابی نہیں رہی کوئی. دوسری وہ عورت ہے کہ جس کے متعلق پتا نہیں ہے کہ یہ غلط کام کرے گی یا نہیں کرے گی, اس کے دل میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ایسی عورت کا میک اپ کرنا بھی بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ اگر یہ غلط کام کر رہی ہے تو اس کی ذمہ داری خود ہے, میک اپ کرنے والی وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. لہذا ان کا بھی میک اپ کرنا صحیح ہو جائے گا. ہاں تیسری قسم وہ ہوگی کہ جس کے متعلق ان کو معلوم ہے کہ میک اپ کرنے کے بعد یہ حرام میں مبتلا ہوگی, یہ میک اپ کروا ہی اس لیے رہی ہے کہ نامحرموں کے سامنے جائے. جیسے خصوصیت سے شادیوں میں جانے والی عورتیں ہیں, یہ عام طور پر اسی لیے میک اپ کروا رہی ہوتی ہیں, اور شادیوں میں ذرا زیادہ اپ ٹو ڈیٹ قسم کا میک اپ ہوتا ہے تو وہ بہترین قسم کا میک اپ کروا رہی ہے اور مقصد بھی ہے کہ جانا بھی ایسی شادی میں کہ جہاں نہ میرا مرد ہوں گے لڑکے ہوں گے اور ایک دوسرے پر نظر پڑے گی تو میک اپ کرنے والی یہ ساری باتیں سمجھ رہی ہوگی مجھے پتا ہوتا تو کیا ایسی عورت کا میک اپ کرنا جائز ہوگا اس سلسلے میں علماء میں چھوٹا اختلاف ہے ایسی عورت کا میک اپ کی کرنا جائز تو ہے جس کے متعلق معلوم ہے کہ میک اپ کروانے کے بعد حرام کام میں مبتلا ہوگی نا محرم کے سامنے جائے گی اچھا حرام کام میں مبتلا ہوگی اس سے ہماری مراد یہ نہیں کہ ایکسٹریم حرام کام نہیں نامحرم کے سامنے جانا ہی حرام ہے نامحرم کے سامنے جانا ہی حرام ہے لہذا حرام میں مبتلا ہونا حرام میں مبتلا ہونے کا عمل شروع ہو گیا تو اگر میک اپ کرنے والی کو پتا ہے کہ یہ حرام میں مبتلا ہوگی تو اس صورت میں اس کے لیے پھر بھی اس کا میک اپ کرنا جائز ہے مگر اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی عورت کا میک اپ کرنا مکروہ ہے بلکہ شدید مکروہ ہے جس کے متعلق معلوم ہے کہ یہ میک اپ ہی اس لیے کروا رہی ہے کیا باہر نکل کے اس کو حرام میں مبتلا ہونا ہے تو جائز تو پھر بھی ہے مگر یہ مکروہ رہے گا بلکہ شدید مکروہ رہے گا یہ ساری گفتگو ہو گئی اس عورت کے حوالے سے جو میک اپ کر رہی ہے اور میک اپ کروانے کے حوالے سے کیونکہ آسان مسائل ہیں اس کی زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو عورت میک اپ کروا رہی ہے میک اپ کروانے کے بعد اگر وہ نامحرم کے سامنے نہیں جائے گی وہ میک اپ کر رہی ہے فقط عورتوں کی محفل میں جانے کے لیے وہ میک اپ کر رہی ہے مثلا اپنے شوہر کے لیے اگر اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہے تو اچھا کام کر رہی ہے اسلام کے اعتبار سے بہتر کام کر رہی ہے غلط کام نہیں کر رہی ہے تو اگر میک اپ کروانے کے بعد وہ فقط عورتوں کی محفل میں جائے گی اپنے بہن بھائیوں کے سامنے جائے گی اپنے شوہر کے سامنے جائے گی تو بالکل کوئی قباحت نہیں ہے اس عورت کے لیے میک اپ کروانا بالکل جائز ہے صحیح ہے مگر اگر وہ عورتیں ایسی ہیں کہ وہ میک اپ کروانے کے بعد طے کر کے بیٹھی ہیں کہ ہمیں تو حرام نامحرم کے سامنے ہی جانا ہے یا ایسی ہیں کہ نامحرم دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہماری بلا سے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے نامحرم کی پرواہ کیے بغیر وہ نامحرم کے سامنے جانے والی ہیں تو ان دونوں افغان کی عورتوں پر ذمہ داری ہوگی کہ میک اپ کروانے کے بعد ان کو حجاب کرنا ہے دیکھیے جب یہ میں جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ میک اپ کروانے کے بعد ان کو حجاب کرنا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میک اپ کروانے سے پہلے ان کو حجاب نہیں کرنا نہیں میک اپ سے پہلے بھی ان کو حجاب کرنا تھا مگر میک اپ کے بعد تو اور زیادہ حجاب کرنا ہے اور زیادہ خیال رکھنا ہے تو دونوں اعتبار سے اس مسئلے کو آپ پیش نظر رکھیے میک اپ کرنے والی عورتوں کی ذمہ داری اور میک اپ کروانے والی عورتوں کی ذمہ داری دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے
جی مولانا صاحب نے میک اپ کے حوالے سے مختلف عورتوں کے احکام تفصیل کے ساتھ بتا دیے لہذا اب ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں
السلام علیکم میں علی بات کر رہا ہوں منیر بہتر سے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کسی کام کی وجہ سے میں ہفتے میں 3 دن گھر سے باہر رہتا ہوں میرے روزے کا کیا حکم ہے نیز تفریح اور مختلف کاموں کے لیے دوسرے شہروں میں سفر کا کیا حکم ہے
سوال روزے کے بارے میں کیا گیا کہ 3 دن ہفتے میں 3 دن کسی کام کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتا ہے یا عام کاموں کے لیے تفریح کے لیے مثلا کسی سفر میں جانے کے بارے میں
یہ سوال امکان یہ ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہوگا اس لیے کہ عام دنوں میں تو جو افراد روزہ رکھتے ہیں وہ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھیں لہذا میں بھی جو جواب دے رہا ہوں وہ ماہ رمضان کو پیش نظر رکھ کے جواب دے رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں اگر ہفتے میں 3 دن سفر کرنا پڑ جاتا ہے تو کیا ایسے افراد روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے اور دوسرا سوال کا جو پورشن ہے کہ ایک تو ہو گیا سفر کرنا اپنے کام کاج کی خاطر اپنی پڑھائی کی خاطر کہ خاص اسی سفر میں جانا ہے پڑھنے کے لیے جانا ہے یا مثلا کام کاج کے لیے جانا ہے اپنے بزنس کے لیے جانا ہے تو خاص اس شعبے کا سفر اور دوسرا سفر وہ ہو گیا کہ جہاں انسان سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتا ہو تو اصل میں اس مسئلے کے بھی 2 حصے اسی اعتبار سے ہوں گے اگر فرض کیجیے کہ کوئی شخص پڑھائی کے لیے اپنے کام کاج کے لیے اس کی جاب ایسی ہے کہ جہاں 2-3 دن ہفتے میں اس کو سفر کرنا پڑتا ہے یا مثلا اس کا بزنس ایسا ہے کہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ نہیں ایگزیکٹ لفظ 3 مرتبہ 3 مرتبہ یا 3 سے زیادہ مرتبہ ہفتے میں تین مرتبہ یا تین سے زیادہ مرتبہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، چاہے جاب کے لیے، چاہے بزنس کے لیے، چاہے پڑھائی کے لیے، ہفتے میں کم از کم تین مرتبہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے شخص کی ذمہ داری ہے کہ ایسا شخص کثیر السفر کہلائے گا، اور کثیر السفر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کو نماز بھی پوری پڑھنی پڑتی ہے اور روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ لہذا اگر ہفتے میں تین دن سفر کرنے والا شخص ہے تو سفر کے باوجود یہ روزہ رکھے گا، سفر کے دوران میں بھی روزہ رکھے گا، اور وہاں پہنچ کر بھی وہ روزہ رکھے گا، اور واپسی کا جو سفر کرے گا اس میں بھی روزہ رکھے گا۔ اور اس میں کوئی بات اسے پیش نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہوں یا ظہر کے بعد سفر کر رہا ہوں، ہر صورت میں اس کو روزہ رکھنا ہے، مگر کب؟ جب یہ ہفتے میں تین بار کم از کم سفر کرے۔ اگر ہفتے میں تین بار اس طرح سے سفر کر رہا ہے تو روزہ بھی ہو گیا اس کا، اور نمازیں بھی اسے پوری پڑھنی، قصر کر کے نماز نہیں پڑھنی، پوری نماز پڑھنی۔ اچھا، اب تین بار کا جو میں نے مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا تو یہ آٹومیٹیکلی طے ہو گیا کہ اگر کوئی شخص تین بار سے زیادہ سفر کرتا ہے تو اس کو یقیناً روزہ بھی رکھنا ہے اور نمازیں بھی پوری پڑھنی۔ ایک مسئلہ اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شخص تین بار سے کم سفر کرتا ہے، یعنی ہفتے میں مثلاً دو مرتبہ سفر کرتا ہے، یا اس سے بھی ہم ذرا حصوں میں تقسیم کر لیں، ہفتے میں دو سفر، یا یوں کہہ لیجیے کہ مہینے میں دس سفر، اگر ہفتے میں تین سفر ہوں تو مہینے میں بارہ سفر بن گئے، اور اگر ہفتے میں دو سفر ہوں تو مہینے میں آٹھ سفر بن گئے۔ تو مہینے میں آٹھ سفر کا بھی الگ مسئلہ آ سکتا ہے، اور مہینے میں دس سفر کا بھی الگ مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو اب اگر مہینے میں یہ دس سفر کر رہا ہے، پورے مہینے میں دس مرتبہ اس کو آنا جانا پڑے گا، تب بھی یہ کثیر السفر کہلائے گا، اور اس کو روزہ بھی پورا رکھنا ہے اور نماز بھی پوری پڑھنی۔ مگر ہاں، مہینے میں دس سفر سے کم ہو جاتے ہیں، یعنی آٹھ سفر ہو جاتے ہیں مہینے میں، ہفتے میں دو سفر ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ جمع کا روزہ بھی رکھے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے۔ جو رمضان کا روزہ ہے یہ روزہ بھی رکھے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے۔ اور یہی مسئلہ نماز کے بارے میں، احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ پوری نماز بھی پڑھے اور قصر نماز بھی پڑھے، دونوں نمازیں پڑھے۔ تو اب میں احتیاط واجب کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ پچھلے دو تین پروگرام میں میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو اب وہ احتیاط واجب کا جو وہاں مفہوم بیان کیا گیا تھا، اسی مفہوم کو پیش نظر رکھیے کہ احتیاط واجب میں یہ اجازت ہوتی ہے کہ دوسرے نمبر کے عالم، یعنی فل عالم کے بدلے کی طرف بھی جانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ قصر کریں تو قصر کر سکتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ نہیں روزہ رکھیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آٹھ سفر کیے جائیں گے مہینے میں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ رکھے بھی اور رمضان کے بعد اس کی قضا کرے، اور نماز پوری بھی پڑھے اور نماز قصر بھی پڑھے، البتہ دوسرے فال عالم کی طرف بھی جانے کی گنجائش ہے۔
جی علی صاحب، یہ آپ کے سوال کا جواب مولانا صاحب نے دیا۔ ناظرین، آج کے ہفتے اتنا ہی، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ کچھ مزید سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں وقت نکال کر یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، آپ ہمارا موبائل نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ کر سکتے ہیں، ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131، 0334319131، اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380865، 0321380865۔ اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qohitra.org۔ آپ ان سوالات کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qohitra.org۔ آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے، اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے۔
اللہ مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا پیارے 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 آقا اللہ 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 آمے نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمے نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا